आज मोरखा 22 सफारुल मुजफ्फर 1421 हिजरी मुताबिक 26 मई सन 2000 ईस्वी सूरह नहल हुई आयत नंबर 51 से तलावत और तफसील होगी इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد
وقال الله لا تتخذوا
فإياي فارحبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا
وله ما في السماوات والأرض وله الدين
أفغير الله تتقون
أفغير الله تتقون
وما بكم من نعمة نعمة فمن الله فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إلى فريق منكم بربهم يشركون إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يد
تباغى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يسه بالتراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى مثل السوء نہیں ہے مثل السوء سوءی ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم تلاوت ساٹھ ہی تک ہوئی مگر ان شاء اللہ تفصیل 65 تک پوری کریں گے ان شاء اللہ اس سے پہلے کے رکوع میں مولانا عبدالرب صاحب نے حضرات کو بتایا ہوا ما قبل کے رکوع میں خاص طور سے جن چند باتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت ہی اجر کا کام ہے اور ان راستوں میں جو پریشانی ہے وہ صبر کرنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت عظیم انعام ہے دوسری بات جو بتائی گئی تھی وہ یہ تھی جو کفار مکہ کے ایک اعتراض کے جواب میں ہے کیا ان کا کہنا تھا کہ رسول اور پیغمبر بنائے جانے کے لیے کیا یہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق ہے ان کی مراد تھی فرشتوں کی طرف تو فرشتوں ہی کو رسول بنایا گیا تو اس کا بھی جواب قرآن مقدس نے دے لیا کہ تمہاری جہالت ہے یہ اللہ کا وصول ہے یہ کہ اس نے پیغمبر اور نبی و رسول جن سے اصلاح قوم مقصود ہوا کرتی ہے اور لوگوں کے عقائد اور اعمال کی درستگی مقصود ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان ہی میں آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ انسان میں بشر ہونے کے ساتھ ساتھ مرد ہوتے ہیں عورت کو کبھی یہ منصب نہیں دیا گیا پھر ایک اہم بات کی طرف اور بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے باطل معبودوں کی طرف جھکتے ہیں اور ان سے اپنی حاجت روائی چاہتے ہیں وہ بت جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تینوں ان کے وہ نظریات تھے جو اس سماج میں پائے جائیں اس رکوع میں دو خاص باتوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا, اس لیے کہ اس کی ذات بے مثال, اس کی صفات بھی بے مثال.
نمبر دو,
عرب کی تاریخ کا ایک انتہائی خوفناک پہلو اسی رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ جو ان کے ہاں اخلاقی گراوٹ کی حد تھی وہ تھا یہ کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دینا, یہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا تھی. قرآن نے اس کو ایک اور پہلو میں بیان کیا ہے اور اس سے جو مقصود ہو یہ ہے, دراصل یہ کفار عرب کے عقیدے پر چوٹ مارنا ہے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. معاذ اللہ, قرآن پاک نے تفصیلانہ پہلو میں اس کو واضح فرمایا کہ عجب سی بات ہے کہ اللہ کے لیے تم بھی تصور کرتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے, حالانکہ اس بات کو تم اپنے لیے گوارا نہیں کرتے ہو. اس بنیاد پر کہ مکہ مکرمہ کے دو مشہور قبیلے مضر اور خزاعہ اور بھی تین قبیلے, یہ تینوں قبائل وہ تھے کہ جن جو بچی کی پیدائش کو اپنے لیے شرم گنگوار محسوس کرتے تھے. خاص طور سے تین قبیلے تھے, ہر قبیلہ نے تین قبیلے مغل خدا اور تمیل. ان کا مقصود یہ تھا کہ ہم کبھی بھی کسی حیثیت سے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارا داماد بنے اور ہم کسی کے سسر بن جائیں, جہالت کی انتہا تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ عجب سا ہے کہ وہی بیٹی اگر تمہارے لیے ثابت کی جائے تو تمہیں بڑا برا لگے, تمہاری رات کی نیندیں اڑ جائیں, تم قوم سے چھپتے پھرو, مگر کیا ڈھٹائی تمہاری ہے کہ اسی بیٹی کو اللہ کے لیے ثابت کر دو. تاریخ کے پس منظر میں اصلاح عقیدہ مقصود ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ مشرکین مکہ و کفار مکہ کی ظلم اور زیادتی پر اللہ کی گرفت کی جلدی یا تاخیر کا ایک فلسفیانہ مقصد بیان کیا گیا ہے. یہ سارے موضوعات ہیں آج کی اس گفتگو میں. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فرحبون. اللہ تعالی نے یہ بات فرما دی کہ دو معبود نہ بنا لو, انما ہوا الہ واحد, وہ تو ایک ہی ہے. فَإِذَا آیَ فرعون, تو رب کریم فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو. یعنی یہ تصور کہ معبود دو بھی ہو سکتے ہیں اس کا رد کر دیا گیا. اب ہو سکتا ہے کسی جاہل کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ دو معبود نہ ٹھہرائے جائیں مگر دو سے زیادہ ٹھہرائے جا سکتے ہیں, قرآن نے دو ہی کی قید لگائی ہے. آج کل جو لوگ ہر بات کو قرآن سے ثابت کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اپنی جہالت کی بنیاد پر, ان کے نزدیک تو یہ بات ثابت ہوئی ہے قرآن نے دو معبود ٹھہرانے کو غلط کہا ہے, دو سے زیادہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ دو معبود الہین اور اسرائیل یہ بہت ہے عربی میں, یہ دو معبود میں ٹھہراؤ بس. رہ گئی بات دو سے زیادہ ٹھہرا سکتے ہو, کہہ سکتا ہے کوئی؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ جب کسی کی عقل پر پردہ ڈالتا ہے نا تو وہ جہالت کی ایسی سی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہ زمین میں سمائے نہ آسمان میں سمائے. مقصد کیا ہے کہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد, پہلے دو معبودوں کی نفی کی گئی ہے کہ دو خدا نہ بنا لو, اور اس کے بعد جو اصل عقیدہ ہے اس کو بھی بیان کر دیا گیا. وہ اصل عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. تو پہلے ان فاسد نظریات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ دو معبود جو کم سے کم درجہ ہے وہ بھی ثابت ہو سکتا ہے, تو اگر زیادہ درجے کی بات کرو گے تو کیسے ثابت ہوگا؟ یعنی ایک کے بعد کا فیگر دو ہی تو آتا ہے, تو دو جب ثابت نہیں ہے تو دو کے بجائے تین اور چار اور چھ اور دس اور پچاس اور پانچ سو کیسے ثابت ہو سکتے ہیں؟ کم سے کم دو, دو معبودوں کا بطلان ثابت. اس کی دلیل امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شاندار دی ہے فلسفیانہ اصول میں, لاجیکل طریقے پر, کہ اگر دو معبود فرض کر لیے جائیں تو ظاہر سی بات ہے کسی امر میں دونوں کا اختلاف ضروری ہے. اس لیے یہ نیچر ہے کہ ہر شخص ہر معاملے میں ہر امر پر مسلمان فطری طور پر متحد نہیں ہو سکتا ہے, کہیں نہ کہیں اختلاف ضرور. مطلب دونوں معبود دودھ نکالنے پر راضی ہیں, دونوں معبود زمین پھیلانے پر راضی ہیں, دونوں معبود فصل اگانے پر راضی ہیں, مگر سورج نکالنے میں اختلاف دونوں کا ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں سورج ابھی نہیں نکلے گا, بعد میں نکلے گا, کہتا نہیں اسی وقت نکلے گا. ایک فرضی مثال دے رہا ہوں میں. تو اب ان دونوں میں سے جو غالب آئے گا, ظاہر سی بات ہے دونوں غالب نہیں آ سکتے ہیں, اس لیے کہ غلبہ دونوں میں سے ایک ہی کا ہوگا. تو ایک غالب آیا, ایک مغلوب ہوگا, تو جو مغلوب ہوگا خدا بھی ہو سکتا ہے, جو مغلوب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے, ثابت ہو گیا خدا ایک ہی ہوگا, ثابت ہو گیا خدا ایک ہی ہو سکتا ہے. بڑی لمبی لمبی دے دی ہیں, اور دیگر فلسفی بھی علم کلام کے اندر تو اس پر بڑی توضیح محسوس کی گئی, بیسوں پچیسوں صفحات کی وہ دلیلیں پیش کی گئی جس کا کہ تو جب ایک کے بعد سب سے پہلا فیگر جو آتا ہے وہ دو کا ہے, جب دو کی نفی ہوگی دو سے زیادہ کی نفی خود بخود ہو جائے گی. اب اگر کوئی یہ حالت کا پوترا یہ کہے کہ قرآن نے دو معبودوں کے باطل ہونے کی نفی کی ہے مگر دو کے بعد تین کا ثبوت مانا ہے, اس لیے قرآن نے دو کی نفی کی, تین کے بعد کچھ کہا ہی نہیں, تو پھر کرسچینٹی کا ثبوت ہو جائے گا. کرسچینٹی کہتی کہ کیا عیسیٰ خدا اور روح تینوں خدا مان دیے نا, تو قرآن نے دو کی نفی کر دی, تین کی نفی نہیں کی, لہٰذا کہا تینوں حق ہیں. کوئی کس سے کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے آسانی کے ساتھ نہیں. اسی لیے اس نفی کے بعد جس پہلو کو ثابت کیا گیا ثبوتی طور پر کیا ہے کہ انما هو الہ واحد, کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے بس. یا فرعون تو مجھے سے ڈرو, مجھ سے ڈرو. ایک جگہ ایک واقعہ لکھا گیا ہے, ایک کوئی دانشمند عقل مند ایک بوڑھی خاتون کے پاس پہنچا, جو پہنچا جو چرخا کاٹ رہے, چرخا جانتے ہیں آپ لوگ جس سے دھاگے بنائے جاتے ہیں, چرخا کاٹ رہے ہیں. تو ان کے پاس پہنچ کر کے پوچھا کہ بڑی بھی یہ بتلائیے کہ اللہ کے وجود پر کہ اللہ ہے آپ کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا چرخا. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ یہ میرا چرخا ہے, جب میں اس کو چلاتی ہوں تو چلتا ہے, جب نہیں چلاتی ہوں تو رک جاتا ہے. تو جب چھوٹا سا چرخا گزر چلائے نہیں چلتا ہے تو پوری کائنات بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتی ہے؟ اس لیے کوئی ذات تل چلا رہی ہے. اچھا یہ بتلائیے کہ اللہ ایک ہے، اس پر کیا دلیل؟ کہا میرا جب تھا اس پر بھی وہی دلیل دی. کہا یہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ میں اس کو رائٹ سائڈ سے چلاتی ہوں تو رائٹ سائڈ سے چلتا ہے، اب اگر دوسرا والا کوئی بیٹھ کر کے میرے سامنے اس کو لیفٹ سائڈ سے چلانا شروع کرے تو اگر رائٹ وہ لیفٹ تو چرخا دور جائے گا. چرخا چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی سائڈ سے چلے. تو نظام کائنات کو اگر دو خدا تسلیم کر دیا جائے تو ایک کہے کہ نہیں بارش ہوگی، دوسرا کہے کہ نہیں دودھ نکلے گی، تو کائنات تباہ ہو جائے گی. اور کائنات تباہ نہیں ہو رہی، چل رہی ہے، جہاں دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. اسی لیے جس کو اللہ نے عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی دلیل دیتا ہے، اور جس کی آنکھیں بند ہوں اس کے لیے دما دیے رہے پر جایا فرحبون تو مجھے سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ اب رہ گئی بات لات منات عزا عبل یغوس یعوق نصر فلان اور دماغ، جو سارے معبودان باطل کو تم نے فرضی خدا شناسی کے درجے پر کھڑا کر رکھا ہے، ان سے ڈرتے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ میں ہی حقیقی خدا، لہذا مجھے سے ڈرو بس، اور کسی سے نہیں. اب اس کے بعد یہ آیت کریمہ ولہو ما فی السماوات والارض، یہ قرآن پاک میں پتہ نہیں کتنی جگہ آئی ہوئی ہے، متعدد جگہوں پر آئی ہوئی. اور جب بھی اللہ تعالی کی ذات اور اس کی خالقیت، اس کی معبود ہونے کی دلیل پیش کی جاتی ہے، پیش کرتا ہے قرآن پاک، تو اس کے فوراً بعد اس آیت کا اسی اسلوب میں ذکر ضروری ہے. آپ جگہ جگہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ انداز ملے گا آپ کہ زمینوں اور آسمانوں میں، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. ورب دین واسبا، اور اسی کی فرما بردار ہے. آپ غیر اللہ تکون، تو کیا اللہ کی سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے؟ کیوں آخر توحید کے ثبوت یا اللہ جل شانہ کے وجود کے ثبوت کے بعد اس آیت کا لانا کیا ضروری ہے؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا ہے، یعنی وہ مالک ہے، حقیقی مالک ہے. تو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہوا سب اس کا، وہ مالک، کائنات اس کی مملوک. اب چاہے کائنات میں مخلوق میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب آ گئی، مخلوق جس کو کہا جائے گا سب اللہ کی مملوک ہے. فرشتہ ہو، آدمی ہو، جانور ہو، زمین ہو، آسمان ہو، چاند سورج تارے ہو، سب اللہ کی ملکیت، اس کی مملوک ہے. اور جو کسی کی ملکیت اور مملوک ہو جایا کرے وہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آدمی اپنی اولاد کا کبھی مالک نہیں بن سکتا ہے، اولاد کا کبھی وہ مالک ہوتا ہے، اس کی اولاد کی ملکیت اور مملوک نہیں بن سکتا. فیصلہ ہے شرعی نقطۂ نگاہ سے. اب کسی شخص کا کسی جنگ میں قیدی ہو کر کے پکڑا ہے، اور پکڑے جانے کے بعد بنا لیا، اس کو بیچا گیا، کسی دوسرے شخص نے خریدا، تو اس کا غلام اس مالک، خریدنے والا مالک، اور وہ لڑکا اس کا مملوک، اس کی ملکیت بن جائے گا وہاں کا وہ غلام. لیکن اگر اس کا باپ اس کو خرید تو مملوک نہیں ہو سکتا ہے. وہ جہاں اس کا باپ اس کو خریدا، ادھر اس نے پیسے دیے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا بیٹا فوراً لاد ہو جائے گا، ملکیت بن ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ ابن ملک نہیں ہوتا ہے، اور جو ملک ہوگا وہ ابن نہیں ہو سکتا ہے. تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ جل شانہ کی مخلوق میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی ہو، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور جب اللہ کی ملکیت ہے تو نہ وہ خدا ہو سکتی ہے نہ ابن خدا ہو سکتی ہے, نہ وہ خدا بن سکتی ہے نہ خدا کا بیٹا بن سکتی ہے. دونوں باتیں ہیں. ورہ الدین واسبا, اور اسی کی فرما برداری لازم ہے, اللہ ہی کی فرما برداری دراصل لازم ہے, اور بقیہ کسی کی فرما برداری. فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ مراد یہاں پہ احکام کی پیروی, احکام کی پیروی, کہ اللہ ہی کے احکام کی پیروی لازم ہے اور بس, اور کسی کے احکام کی پیروی لازم نہیں. تو سوال پیدا ہوا, ماں باپ, پیغمبر, مرسلین اعظم, ان کی پیروی لازم نہیں؟ سوچیے, ذرا سمجھیے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ولہ الدین واسبا, اللہ ہی کی فرمائے لازم ہے, تو کیا ماں باپ کی فرمائے لازم نہیں؟ برات ہو جائے ایک دم بالکل. پیغمبر کی فرما برداری, قرآن عظیم کہا ہے یہی. ایسی ہی آیات کو لے کر کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور قوموں کو گمراہ کرتے ہیں. ماں باپ کی فرما برداری, پیغمبر کی فرما برداری, اپنے سے بڑے کی فرما برداری, یہ دراصل اللہ ہی کی فرما برداری ہے, یہ اللہ ہی کی فرما برداری. ماں باپ کی ایسی کوئی فرما برداری جو حکم الہی کے خلاف ہو لازم نہیں. مثلا ماں باپ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو, لازم نہیں. اس کی لازم نہیں کہ ماں باپ کی بات مانے. مثلا ماں باپ کہتے ہیں روزہ مت رکھو, لازم نہیں, اس کی بات نہیں مانی جائے گی, ماں باپ بات نہیں مانی جائے گی. تو فرما برداری اللہ ہی کی ہے, اور چونکہ کائنات کی ہر چیز میں دخل اور عمل حقیقتاً اللہ کا, مجازن مخلوق کا, لہذا مجازن خبرداری والے حقیقتاً اللہ کی ہے. اب ہمارے اللہ تتقون, تو کیا اللہ کے سوا کے دوسرے سے ڈرو گے؟ اب نہیں, کسی سے ڈرنا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے. آج عمر کی ہماری جو گفتگو تھی, اس کا مقصد یہی تھا کہ جب تک بندہ اللہ سے ڈرتا ہے بے نیاز ہے وہ, اور جب اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو ہر ڈرتا ہے, ہر ہی سے ڈرتا ہے, اور ہر جگہ اس کی پیشانی کی جائے گا. اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے, پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو. تم مائدا کا شد الرحم ادا فریق بن کم ربی مشرکون, پھر جب وہ تم سے دور پریشانی اور اس ناپسند چیز برائی کو ٹال دیتا ہے تو تم میں گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے. یا ہماری دی نعمتوں کی ناشکری کرے تو کچھ برف لو کے انقریب جان جاؤ گے. تین آیات میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے, اور جب تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے, پھر جب تمہیں تکلیف پہنچے تو اسی کی طرف بنا دیتے. آپ اب خود اس کو نفسیاتی طور پر سوچیں کہ چاہے وہ مشرک ہو, چاہے مرتد ہو, چاہے کافر ہو, چاہے کسی بھی قوم اور فرقے کا آدمی ہو, لیکن ایک منزل اس کی ایسی آتی ہے کہ جہاں پہ وہ اپنی ہر پریشانی کا حل صرف اور صرف اللہ کی ذات میں تلاش کرتا ہے. بس ایک منزل ایسی آتی ہے, وہ اس کا آخری درجہ ہوتا ہے جب اس کے ذہن و فکر کی ہر توانائی دم توڑ دیتی ہے, تو مایوسی کے عالم میں جس شے سے, جس ذات سے اس کی آس ہوتی, وہ اللہ کی ذات ہوتی. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کسی ایسے طوفانی اور حادثاتی دور سے گزر رہا ہے کہ جہاں پہ اس کے گرد و پیش میں کوئی بھی اس کا حامی اور مددگار نہیں ہے, کوئی بھی اس کا حامی اور مددگار نہیں. مثلا دریا میں سیر کر رہا تھا, کشتی ٹوٹ گئی اور ڈوبنے لگا, دور دور تک کوئی بچانے والا نہیں ہے, اور اس نے اپنے تمام مددگاروں کو آواز دی اور ہر جگہ ناکام ہوتا چلا گیا. تو آخر میں جانتے ہیں, چاہے بنے گمراہ, مرتد, بددین, بے دھرم, نیچری, اللہ کی ذات کا منکر کوئی بھی ہو, اس کی فطرت میں ایک جوہر اس وقت جاگے گا, اور اس وقت وہ اس ذات سے واپس اپنی توجہ لگائے گا, چاہے بھلے کسی بھی لفظ میں اس کو یاد کرے کہ وہ عظیم کا ذات جو صرف اور صرف اکیلے کسی شے کو امان دینے والی ہے تیری طرف توجہ. اس کی مثال قرآن نے خود دی ہے ایک حدیث کی تفصیلانہ گفتگو میں. اکرما ابن ابو جہل, ابو جہل کے صاحبزادے حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ, اکرما عظیم الشان صحابی رسول کریم, باپ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور بیٹا اسلام کے نام پر جان دے. اکرما بن ابو جہل اسلام دشمنی میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ گھر چھوڑ کر کے باہر نکلے, کسی صورت سے اسلام کی بات ان کے کان میں سنائی نہ پڑا. حضور سے اس قدر نفرت تھی ان کو. گئے دریا میں کشتی لگی ہوئی تھی, اس پر بیٹھ کر کے جا رہے تھے. کشتی بیچ سمندر میں پہنچی, طوفانی ہوائیں اٹھی اور کشتی ہچکولے کھانے لگی, ڈوبنے لگی. تمام دیوی دیوتاؤں کو پکار ڈالے, تمام باطل معبودوں کو آواز لگا کے تھک گئے. اسے نہیں سے جانتے ہیں اس مایوسی کے عالم میں جس ذات سے ان کی وابستگی مقصود ہی وہ کون تھی, جو جملے ہیں سننے کے لائق. اے وہ ذات جس نے محمد کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور جو محمد کا خدا ہے, میں اس ذات کی طرف رجوع لاتا ہوں, اگر میں بچ گیا تو کفر سے تائب ہو جاؤں گا. طوفان تھم گیا, لوٹ کے چلے سیدھے حضور کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کے رسول نے مسکرا کر کے ان کا خیر مقدم فرمایا. تو ہوتا ہے کہ آدمی جب مایوسیوں کے کمال پر پہنچ جایا کرتا ہے تو اس وقت اس کی طبیعت اور اس کی فطرت خود ایک ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہے, وہی ذات اللہ ہے بس. اچھا, اس گفتگو سے کہیں آپ کے دماغ میں شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ صاحب جو اولیاء کاملین کو کبھی کبھی استغاثے اور مدد کے لیے بلایا جاتا ہے تب تو وہ بھی غلط ہے. کہیں شبہ نہ پیدا ہو جائے, اس کا کلیریفیکیشن ضروری ہے. ہاں, قرآن نے جہاں جہاں گفتگو اس انداز میں کی ہے اور بتوں کی تردید کی ہے تو قرآن کا مقصود بتوں کی تردید ہے. اولیاء کاملین یا اللہ کے برگزیدہ وہ بندے جو اللہ کی عطا سے اور اس کے دیے ہوئے اختیار سے کسی کی مدد کرتے ہیں, تو دراصل ان کی مدد اللہ ہی کی مدد ہوا کرتی ہے. یہ فیکٹ ہے, ان کی مدد اللہ ہی کی مدد ہوا کرتی ہے. اور اس سلسلے میں تو تاریخی واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں. اللہ جل شانہ اپنے ان اولیاء کاملین کے بندوں کی زبان پر اپنے کلمات جاری فرماتا ہے اور ان کے ہاتھ اور پیر کے توانائیوں میں اپنی قوت ڈال دیتا ہے. اور یہ حدیث قدسی ثابت ہے, اس کو سبھی لوگ جانتے ہیں, بار بار سنی ہوگی آپ کہ رب کریم فرماتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے, اس کا پیر بن جاتا ہوں جسے چلتا ہے. یہ توانائی اللہ ہی کی توانائی ہے. اور اس سلسلے میں تو بہت سارے واقعات مذکور ہیں, اور یہ کامل کی سوالیں پڑھیں آپ پتا چل جائے گا. سرکار غوث پاک کے اتنے واقعات ہیں کہ الحمدللہ, اور واقعات ایسا نہیں خالی مرتوب روایتیں ہوں جن کو صرف روایت کی حد تک رکھا جا سکتا ہو, نہیں, بلکہ نفس کے واقعہ ہے. کشتی ڈوب رہی تھی, مرید نے پکارا اور سرکار غوث پاک اللہ کی اسی دی ہوئی اختیار دی ہوئی قدرت اور اختیار سے اس کی مدد فرمائے اور کشتی ڈوبتی کشتی کو نکال کے باہر کر دیا. ایک دو واقعات نہیں, بار بار کے واقعات ہیں. یہاں دھوکہ اصل میں کنفیوزنگ جب ہوتی ہے, گمراہی پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ لوگ دراصل اس اختیار کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے پیغمبروں ولیوں نبیوں رسولوں ولیوں کے اختیار کو خدا کا اختیار تسلیم کر لیا. یہ غلطی ہوتی ہے اگر وہ یہ سمجھیں کہ اللہ جل شانہ اپنے کرم اور قدرت اور فضل سے ان بندوں کے ہاتھ اور پیر میں ایسی قوت ڈال دیتا ہے کہ جس کے ذریعہ وہ دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو کبھی گھبرائی نہیں ہو سکتی ہے, اور مقصود یہی ہوتا ہے. تو یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ اللہ, اللہ کو پکارتا ہے. مشرکین مکہ کا بھی طریقہ یہی تھا, یہاں تک کہ ہندوئزم, ہندوئزم آپ جانتے ہیں زندگی بھر وہ بتوں کی پوجا کریں اور ہاتھ اور تراشے ہوئے مٹی کنکر پتھر کی پوجا کریں, لیکن ایک نقطہ اس کا ایسا ہے فکری طور پر کہ جہاں پہ وہ اللہ کی ذات کا اقرار کرتا ہے, اور یہ ہر مذہب پہ ایسی بات نہیں ہے, کرسچینٹی میں بھی ہے, ہندویت میں بھی ہے, جینی سناتن دھرمی بدھزم میں بھی ہے, ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ لوگ اس نقطے کا صحیح طور پر تصور نہیں کر پاتے ہیں, اور اس میں مخلوق کا اشتراکی عمل اللہ کی ذات سے وابستہ کر دیتے ہیں, اسی بنیاد پر مشرک ہو جاتے ہیں. اسی بنیاد پر کسی بھی ہندو سے آپ بات کریں تو اس سے پوچھیں کہ رام اور لکشمن اور کرشنا یا وشنو یہ سب تیری مدد کرتے ہیں, تو بولے گا نہیں, مدد کرنے والا تو ایک ہے جو نرنکار ہے, وہ کہے گا جس کا کوئی آکار نہیں, یعنی وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے, یہ کہے گا. جب تصور ہے جہاں پہ اس کا دھیان ٹکتا ہے جا کر کے, مگر اس کو نقصان کہاں سے ہوتا ہے؟ جب یہ شرک کی وہ ہمیں شامل کر دیا کرتا ہے, اور اسلام اسی شرک کے پہلو کو بچاتا ہے. بس اسلام میں اور غیر اسلام میں جو مخلوق سے استعانت اور مدد کا تصور ہے, اس کا فرق یہی ہے کہ مخلوق کے مدد کا تصور اسلام مخلوق کی حیثیت سے دکھلاتا ہے, اور غیر مسلم کے ہاں مخلوق کی مدد کا تصور خالق کا تصور دے دیا جاتا ہے, وہ شرک نہیں جائے گا. تو قرآن کہتا ہے کہ تم مجھے کشرت دوران کو, پھر اللہ جل شانہ نے تمہاری اس پریشانی کو دور کر دیا, تو کیا ہوگا کہ میں ربی میں شرک ہوں تو اپنے لفظ شرک کرنے لگے تم لوگ, یا ہماری دی نعمتوں کی ناشکری کریں تو کچھ دن فائدہ حاصل کر لو, فائدہ حاصل کر لو, فتمتعو تو کچھ دن فائدہ حاصل کر لیا ان لوگوں, فسوف تعلمون تو انقریب جان لیں گے وہ کب, کہ جب ان کی روح نکالی جائے گی اور ان کو حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ, اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں. خدا کی قسم تم سے ضرور سوال ہونا ہے جو کچھ جھوٹ باندھتے تھے. اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے جب تک تاریخ کا کچھ حصہ آپ نہیں جانیں گے تو آیت واضح نہیں ہو پائے گی. مشرکین مکہ کا اصل میں ایک عقیدہ تھا, اس کا ذکر آٹھویں پارے میں تفصیل کے ساتھ کیا جا چکا ہے. ان کا ایک عقیدہ تھا, وہ عقیدہ یہ تھا کہ وہ جب بھی اللہ تعالی کے نام پر کوئی چیز نکالتے تو بتوں کے نام پر بھی نکالتے تھے, بتوں کے نام پر بھی, جب بھی وہ کچھ ذبح وغیرہ کرتے تو بتوں کے نام پر بھی کرتے تھے, جب بھی کسی چیز کا کوئی حصہ مقرر کرتے تو بتوں کے نام پر بھی مقرر کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزی دینے والا میں, اگر صرف میرے نام کے ساتھ اس روزی کو خاص کرو تو کوئی بات نہیں, مگر تمہاری غلطی یہ ہے کہ روزی میں دیتا ہوں اور حصہ بکرا ان کا لگا کے تم رکھتے ہو. یہ ہے تاریخ کا وہ حصہ. اب اس پر مودودی صاحب کے تصور قرآن تو اس وقت لایا نہیں ہوا, میں سمجھانا چاہتا ہوں, لیکن مودودی صاحب کے نظریات یہ ہیں, وہ تو ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں بزرگان دین کے اوپر, ان کو اتنی فرحاش ہے ولیوں سے, اتنی ضد اور جلن ہے کہ ڈائریکٹ سیدھے حملہ کرتے ہیں ولیوں کے اوپر. تو انہوں نے صاف اس آیت کریمہ کے ذمن میں یہ بات بتا دی کہ صاحب کوئی دیوی دیوتا اور کوئی بزرگ اور پیر کا جو حصہ مقرر کیا جاتا ہے مقصود ان کا کیا ہے وہ نظر آنے وغیرہ تو ان کو بڑی خلیج ہے, اس لیے کہ امریکہ تو خود ان کے اتنا لمبا نظرانہ دیتا تھا کہ ان کی جیبیں بھری ہوتی تھی, اور بیچارے مودودی صاحب کو چار آنا اور آٹھ آنا جو ملتے تھے نا وہ بھی خلیج پیدا ہو گئی اس کی حضم نہیں کر سکتے. یعنی آج کے تقریباً 20 سال 25 سال 30 سال پہلے امریکہ ان کو $50,000 سالانہ دیتا تھا, $50,000 سالانہ دیتا تھا. تو یہ نظرانہ تو ان کو یاد نہیں آیا, مگر ولیوں کی بارگاہ میں جو کچھ مجاوروں کو چراغیا چمنی یا اٹھنی, چمنی سمجھنے بولتا ہوں جو میں, چمنی اٹھنی یا دونی جو مل جایا کرتی ہے, بھی کھانے روپے جو مل جاتے ہیں مودودی صاحب اس کو بھی ضبط نہیں کر سکے, اتنا بڑا پیٹ کہ 50,000 ہضم کر جائیں اور جب ٹیکار لے تو چمنی کی یہ بھی نہیں ہضم کر سکے وہاں جانا ہے نا. دیکھیں آیت کیا بول رہی ہے اور پہلو کہاں جا کر کے ملایا گیا ہے, اسی کو تفسیر بن رائے کہا جاتا ہے, اور تفسیر بن رائے کے تعلق سے حضور نے فرمایا سخت حرام ہے, اللہ جل شانہ کا مقبول بندہ ہے وہ. ابو داؤد شریف اور نسائی وغیرہ کے اندر تو صراحت بیان فرمائے گا کہ اللہ جل شانہ تفسیر بن رائے کرنے والوں سے قیامت کے دن گفتگو نہیں فرمائے گا, اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اس کے لیے عذاب جہنم ہے. یہ اس لیے کہ جو آیت جس مقصد میں اتاری گئی ہے اس آیت کو وہیں پہ رکھا جائے. اگلی آیات کریمہ میں سے تقریباً 1, 2, 3, 4 آیتوں کا تاریخی پس منظر یہ ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ لوگ اللہ کی ذات والا صفات کے لیے فرشتوں کو تو کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور جب اسی بات کو ان کے لیے کہا جاتا تو جایا کرتی تھی. خاص طور سے یہ تین قبیلے مبر خدا اور تمیم, کہ اگر ان میں سے کسی کے یہاں بھی کوئی شخص کہتے ہیں بچی پیدا ہوئی ہے تو مرنے کٹنے لڑنے کا تیار ہو جایا کرتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے لفظ بچی یا بیٹی کا کہنا اس کے لیے ماں کی گالی سے برا تھا, اتنا خوفناک تھا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ عجب انارکی دیجیے کہ اسی بات کو اپنے لیے برداشت نہیں کر پاتے, اور جب یہی بات ان کو کہنی ہوتی تو اللہ کے لیے بے جھلک کہہ دیا کرتے, اور کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو فرشتوں کو تو اللہ کی بیٹی مانتے ہیں, مگر اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی اپنی بیٹی کے تعلق سے وہ یہ سننا بھی گوارا نہیں کر سکتے, کوئی کہہ سکے تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اور مہینی خصلت, جانوروں کی خصلت ان کے اندر ایسی پیدا ہو گئی ہے, بچی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے چہرے کو چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے, یہ کہیں کوئی دیکھ کے کہہ نہ دیکھے فلاں تمہارے گھر بیٹی بنا بھی ہے. اور لازم اس قدر اندھا ہو جائے کہ اس چکر میں پڑا رہتا ہے کہ اس بچی کا کلا دبا کے مار ڈالوں یا کہیں لے جا کر کے زمین کے اندر دفن کروں. قرآن اسی اسلوب کو بیان کرتا ہے, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. سبحانہ, اللہ کی ذات ان سب سے پاک ہے, بیٹا ہو کہ بیٹی ہو, بھائی ہو کہ ماں ہو کہ بہن ہو, ان سب سے اس کی ذات پاک ہے. وہ لم یلد ہے, ولم یولد ہے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, بس اس کی ذات اس کے لیے کچھ بھی. وَلَهُ مَا يَشْتَهُونَ, اور جو منہ میں آتا ہے جو جی میں آتا ہے کہہ گزرتے ہیں, پک جاتے ہیں, اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے کر لیتے ہیں. تو اپنے لیے تو بیٹی نہیں گوارا کیا, لیکن اللہ کے لیے بیٹی گوارا کر. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى غیب, اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے, قضیب غصے میں پاگل ہو جاتا, غصے میں پاگل ہو جاتا. اس قدر یہ لفظ اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے
کہ وہ بچی کا لفظ بھی اپنے لیے سننا گوارا نہیں کر سکتا
ہے. یتبارا من القوم من سوء ما بشر به. التواری چھپا پھرنا,
چہرہ بجا کے چلتا ہے, کوئی دیکھ نہ دے, کوئی کہہ نہ دے. یتبارا من القوم,
لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. من سوء ما بشر به, اس بشارت کی برائی کے سبب.
ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا, باقی رکھے گا اپنی بچی کو, یا اسے مٹی میں دبا دے گا. علی سا ما یحکمون.
یہ تین آیتیں, ایک میں تاریخ کے اس پہلو کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے لیے تو بیٹی تسلیم کرتے مگر اپنے لیے نہیں. دوسری آیت پہ اس تاریخی پس منظر کو بیان کیا گیا کہ جب ان میں سے کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے, وہ پاگل دیوانہ مجنون بن جاتے ہیں. چنانچہ طالب عاصم بن قیس حضور کی بارگاہ کے صحابی, انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی اسی کیفیت کا ایک ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, حضور بیٹھے تو حضور نے فرمایا کہ اپنے واقعات بیان کرو. تم لوگ سب نے واقعات جسے سمجھ میں آیا بیان کیا, تو یہ کھڑے ہوئے جنہوں نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ, میرے یہاں کئی بچیاں پیدا ہوئی اور میں نے سب کو زندہ زمین کر دیا, اتنا سخت دن ہو گیا تھا. ساری بچی وہ آب نبوت کے طلوع ہونے سے قریب پیدا ہوئی, ابھی آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا, اس کے قریب ہی. میں شام میں سفر پہ گیا, واپس آیا, میں نے بیوی سے پوچھا کہ حمل کیا ہوا. اس نے کہا ضائع ہو گیا 6 مہینے کے بعد. پھر میں چلا گیا, جب لوٹ کے آیا 1 سال کے بعد تو دیکھا کہ آگے میں مچھلی کھیل رہی ہوں. میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو میری بیوی کرتے ہوئی آپ کی بیٹی ہے. مجھے جنون سوار کر, میں اپنی قوم سے چھپا پھر رہا تھا. میں نے ایک روز رات میں اس کو ماں کے پہلو سے کھینچا, مکے کے باہر لے جا کر کے ریت کے تودے کو ہٹایا, اس کے بعد جب آدمی کی برابر گڈھا ہو گیا تو اس کو زندہ اسی میں دبا کے چلایا. مگر اس کے بعد پھر میرے دل کی کیفیت بدل گئی. میں نے سوچا کہ واقعی میں نے کوئی غلط کام کیا, اور روتے جاتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نہ آگے نہ پچھوا من لا رحم لا یرحم. یہ بڑی سنگ دلانہ حرکت ہے, جو کسی پر رحم نہیں کرتا ہے وہ رحم کیا بھی نہیں جاتا ہے. پھر ایمان لائے, توبہ کیا سارے عمر سے, اور اسی مفہوم کو قرآن نے سورہ تکویر کے اندر بیان کیا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, زندہ دفن کی ہوئی بچیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کے بدلے تم کو قتل کیا گیا ہے, اور تاکہ میرا معافی کیا جانا چاہیے. اور اسلام نے ان بچیوں کا معیار اتنا بلند کر دیا کہ تمہارا بات حدیث سنی چکے ہوں گے آپ لوگ, کہ خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کو کتنا پیار دیا ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا, سیدوں میں کلثوم وغیرہ, اتنا پیار دیا ہے. یہ اسلامی خصوصیات میں سے. دل لدینہ لا یؤمن بالآخرۃ مثل الصدق وللہ مثل الاعلیٰ, جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی کا برا حال ہے, اور اللہ کی شان سب سے بلند.
وہ العزیز الحکیم اور وہی عزت و حکمت والا ہے.
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس امر کی نشاندہی کر رہے ہیں اور اللہ کا جو قانون بیان فرما رہے ہیں دراصل وہی قانون مانے جانے کے لائق ہے. رقیہ اس کے مقابل میں جو بھی کوئی شخص کوئی بات لے کر کے آئے وہ ناقابل قبول ناقابل عمل. یہ گفتگو یہاں مکمل ہو گئی. اس رکو کو پورا کرو جلدی سے. اور اگر وَلَيُعَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گیز کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا لیکن انہیں ایک چھیرہ عبادہ تک مہلت دیتا ہے پھر جب نئے گھڑی پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں. اللہ تبارک و تعالی کی رحیمی اور کریمی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. انسان ظلموں پر بریت کفر و شرک ارتداد جیسی حرکتیں کرتا ہے باتیں کرتا ہے عمل کرتا ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور فرمان الہی کی دھنچی میں گھیر دیتا ہے اڑا دیتا ہے. لیکن رب کریم کتنا حلیم اور بردبار ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ایسا نہیں کہ اس نے حکم الہی کی نافرمانی کی تو فوراً اس کو گرفت میں لے لے فوراً نہیں. کچھ لوگ ابھی مغرب ہی کے وقت بات ہو رہی تھی نا کچھ لوگ اللہ تعالی کو اپنی ذات پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آدمی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ مخلوق کو تو مخلوق پر قیاس کیا جاتا ہے لیکن مخلوق اپنی ذات پر خالق کو قیاس کرے اس سراسر دھوکہ ہے نفس سے فریب نفس ہے یہ. آدمی اگر کسی سے ناراض ہوتا چاہتا اٹھا کے پٹک دے وہیں پہ ہوتا نہیں ہوتا کسی دشمنی ہوئی تو اس کا بس میں تو فوراً سوٹ کر دے نہ رہے باس نہ بجے باس نہیں. ایک ذرا سی طبیعت میں تکلدر ہوا باتیں مزاج پہلے ہی نہیں کر سکا ایک دوسرے کا تو دشمنی کی انتہا یہ ہوتی کہ آدمی اس کے خون کا پیاسا بن جاتا ہے اور چاہتا ہے اس کو بڑھا دے اس کا وجود باقی رہ جائے. مگر اللہ اکبر فرعون نمرود حامان شداد قارون ابو جہل عبیا بن خلف ایسے ایسے لوگ اس پر زمین پر رہے اور ایک دو دن نہیں 300 سال 350 سال 400 سال رہے مگر وہ اتنا بڑا کریم اور رحیم اور حلیم ہے کہ ان کی روزی بھی دیتا رہا ان کے پیسے بھی دیتا رہا ان کو نوازتا بھی رہا ان کو دولت پہ دولت دیتا رہا کبھی گرفت نہیں کی. حالانکہ چاہتا تو ایسی مصیبت ان کے سر پہ ڈالتا ایسی گرفت کرتا کہ آنکھ کی پلک نہیں جھپکتی اور اس کا وجود زمین سے مٹ جاتا مگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے. اس کا ایک اصول ہے اس نے قانون لیا ہے. دیکھیں غور کرنا آیت پر کہ وَلَوْ يُعَاقِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلُمِهِمْ اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر لوگوں سے مؤاخذہ کرے مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ تو زمین پر کوئی بھی چلنے والا نہ پایا جا سکے کسی کو نہ چھوڑے. خالی مسلمان کی بات نہیں ہے دابہ کہتے ہیں ہر اس چیز جو زمین پر چلتی ہے چاہے وہ کیلا ہو چاہے مکوڑا ہو چاہے آدمی کوئی زمین پر کوئی پایا ہی نہ جا سکے اگر وہ پاک پاک میں گرفت کرتا مگر نہیں بڑا کہ وقت روک نہیں ڈال دیتا وہ ایک مقرر وقت تک کے لیے کھیل دیتا ہے. مقرر وقت دو بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں اس کی تفصیل میں دو باتیں بھی ہو سکتی ہیں. ایک مقرر وقت یہ ہے کہ ایک گائیڈ لائن دے دی گئی ہے اس کو یہاں تک تم کو رہنا ہے اس کے بعد پھر رسی کھینچیں گے اور یا تو یہ کہ موت کے بعد تم کو پھر ہمارے یہاں آنا ہے پھر تمہاری سزا جو مقرر ہے وہ دونوں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. بلا کی وقر ملا جی وہ سب ماں پیدا جا جل ہوں لا جستا خرون سا بلا استقدمون. پھر جب وہ وعدہ آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے. یہ تو ہوا بعد الہیہ جب آئے گا تو میں کل نہیں سکتا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار ہے. وہی جو بتایا کیا بیٹی کہ اللہ کے لیے بیٹی ٹھہرائے اپنے ناگوار اور ان کی زبانیں جھوٹوں کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے. آپ ہی ہوا کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ حد سے گزرے ہوئے ہیں. لاجرم ان لہم النار تو جو ایسا قول کرے کہ اللہ کی ذات والا صفات کے لیے کسی کو شریک ٹھہرائے یا اس کی ابنیت اور بیٹی اور بیٹا ہونے کا قول کرے تو لاجرم ان لہم النار اسے لیے اس کے لیے یقیناً لامحالہ آگ ہی ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اس بنیاد پر یہ لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں. اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ بیٹا اور بیٹی کا تصور نہ قابل ہو جائے. تَمَّاهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. دیکھیں یہاں بھی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ شیطان انسان کو دھوکہ کیسے دیتا ہے, کیسے ورغلاتا ہے اور کیسے راہ حق سے ہٹاتا ہے, اس کا ذکر قرآن کرتا ہے. تم والی لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزجع لهم الشيطان واعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم. تالله اللہ کی قسم خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرح رسول بھیجے تو شیطان نے فضائی رہو شیطان اعمالہم شیطان نے ان کے اعمال کو اس کے لیے ان کی آنکھوں میں خوبصورت اچھا بھلا عمدہ بنا کے بتا پیش کیا. ولیہم الیوم تو آج وہی ان کا رفیق اور دوست ہے شیطان ہی. ولہم عذاب الیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا مطلب؟ شیطانی وساوس اور شیطانی خطرات کسی قوم میں گمراہی پھیلنے کا سب سے بڑا داعیہ یہ ہوتا ہے کہ قوم برائی کو اچھائی کا درجہ دے دے بس. اور یہ کسی بھی قوم کی زندگی کی علامت ہے کہ قوم اچھائی کو اچھائی جانے اور برائی کو برائی جانے. جب طبیعت اور فطرت اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں اور اس کو اچھائیوں کا لباس پہنایا جانے لگے تو یہ سمجھئے کہ اس قوم پر شیطان کا پنجہ مکمل طریقے پر جم گیا ہے. قرآن کا اسلوب دیکھیں فَزَجَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ تو شیطان نے کیا کیا کہ ان کے جتنے اعمال تھے جتنی برائیاں تھیں ان کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت کر دیا. بس شرک اور کفر جو پھیلا پوری کائنات میں یا قتل اور پربرجت جو پھیلی پوری کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے زمانے کی بات ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے عمل کو اچھا کر دیا. یہ اور سی بات ہے کہ جب آدمی اس برائی کو کر گزرتا ہے کر گزرنے کے بعد اس کا احساس اس کے زمین پر کچو کے لگاتا ہے. بات میں گناہ کرنے سے پہلے گناہ کی لذت بہت بہت اچھی ہوتی ہے. آدمی جب گناہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا تو شیطان اس گناہ میں اتنی لذت ڈال دیتا ہے کہ آدمی خامخواہ کرنے پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. لیکن گناہ کرنے کے بعد جب اس کی کساوٹ اس کی گندگی اس کی برائی اس کے زمین پر محسوس ہوتی ہے تب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ ابھی میں نے کیا کر ڈالا ہے پہلے نہیں. آج بھی شہر کے اندر یہ جو برائیوں کے شوز ہو رہے ہیں نا, یہ درست یہی ہے کہ فضیہ نہ ہو شیطان محمد, شیطان نے ان کے عمل کو ان کے نگاہوں میں خوبصورت کر دیا ہے, ہر برائی کو اچھا سمجھا جانے لگا ہے اب, اور یہی تباہی کی دلیل ہے. فہوا ولیہم الیوم, قرآن کہہ رہا ہے کہ آج شیطان ہی دراصل ان کا مالک ہے, ولی ہے وہی, وہی ان کا دوست اور ہمراہ ہو گیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے, اللہ ہی بچائے ایسا ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کر دو جس بات میں اختلاف کریں, اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ, اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا, اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مرے پیچھے, بے شک اس میں نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں. قرآن نے کہا کہ اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کر دو جس بات میں اختلاف کرے. یہ درس اشارہ ہے یہود کی طرف اور عیسائیت کی طرف, کہ وہ لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریف کرنے کے بعد پیغمبروں کے تعلق سے بڑے عجیب الفکر عقیدے اور خیالات کر لیے تھے, تو قرآن نے ان کے ان خیالات کی تردید کی اور جو حق اور سچ بات تھی اس کو کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ باطل ہے, یہ غلط ہے. جیسا کہ اس سے پہلے سورہ نساء شریف وغیرہ کے اندر کئی جگہ, سورہ مائدہ وغیرہ کے اندر کئی جگہ اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے مرغوبہ پیغمبر ہیں, کئی جگہ یہ بات بیان کر دی گئی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اس بات کی وضاحت کر دی. جن جن امور میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا قرآن نے اس میں ایک حکم کے طریقے فیصلہ کیا, اور وہی فیصلہ دراصل ان کتابوں کا فیصلہ تھا جس میں ان لوگوں نے اپنے آپ تبدیلی کر رکھی تھی. آخری آیت کریمہ جو اتاری گئی, واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها, اس پورے دو رکوع کا دراصل ایک باحصل ایک کنکلوژن ہے. کیا کہ رب کریم نے آسمان سے پانی اتارا, دیکھیں یہ آج کل مئی چل رہی, مئی اور جون تو کیا ہے, زمین سوکھ گئی ہے, زمین پر سبزے سوکھ گئے ہیں, کوئی کیڑا مکوڑا زمین پر نظر آتا ہے نہیں, چلتی چل چلاتی دوپہر میں آپ دیکھیں تو چڑیاں بھی اپنے سوراخوں میں آرام کرتی ہیں. لیکن وہ کیا بات ہے, یہ ایک بارش اتری اور اترنے کے ساتھ ہی ساتھ زمین کی گود میں بہت سارے ایسے خشک دانے موجود ہوتے ہیں, خشک جڑیں موجود ہوتی ہیں کہ اللہ نے لسانو اس پر زندگی کی توانائیاں ڈالتا ہے, اور دو ہی تین دن کے بعد یہ پوری زمین بالکل ہری ہری ہو جایا کرتی ہے. کون کرتا ہے یہ؟ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ بارش جہاں پہلے اتری, خدا جانے کہ اس زمین کی تہوں میں کتنے طرح کے کتنے کیڑے موجود ہیں, سب باہر نکلاتے ہیں, سب باہر نکلاتے ہیں. یہ کون کرتا ہے یار؟ کس کی قدرت ہے؟ جانتے ہیں اس کو کیوں کہا قرآن؟ یہ مشرکین مکہ تو اس فکر پر تازیانہ ہے کہ جو کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھائے کی جائے گی, اس پر تازیانہ ہے کہ وہ رب اس مردہ زمین کے گہوارے سے جس طرح سے مردہ دانوں کو نئی زندگی دیتا ہے, اور زمین پر کوئی کیڑا نظر نہیں آ رہا مگر ایک بارش کا پہلا حصہ اترا ہی تھا کہ جہاں بارش رکی زمین پر کیڑے ہی کیڑے نظر آنے لگے. یہ کس نے ڈالا ہے؟ سب اسی طرح سے وہ قادر مطلق ہے کہ اسی زمین کے گہوارے سے ہر اس شخص کو پیدا کر دے یہ زندگی تھے، ہاتھ دھو بیٹھا تھا مردہ ہو چکا تھا، انہیں فکر پر تازیانہ لگانا ہے، ان نفیداری کا لایت القوم اسماؤن، بے شک اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو کان رکھتے ہیں اور سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو سن کر کے بھی اس پر عمل نہ کر سکے گویا ایسا ہے کہ اس کے اندر اس کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، یہ ہلکی سی تفصیل کی چیز ہے. اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد تاریخ وسلم صلاتم و سلام علیہ سید یا رسول اللہ رب کریم. قرآن مقدس کی تفسیر میں اگر کسی طرح کی مجھ سے غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما، اور اگر کہیں بھی کوئی پہلو جو قرآنیت کے خلاف ہوا ہو مولانا اسے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما استغفر اللہ فاغفر لی کل ذنب عظمت ہوں. مالک مولا اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما، اور تمام سامعین کو اس کا عجل جدید عطا فرما، قرآن پاک کے روحانی فیصلے ہماری دنیاوی اور اوپری زندگی کو سنوار دے. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.